عزت و عظمت تجھ پہ جان، ہر ایک نے واری دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ تیرا تقدس، تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ، رحمت عالم کا ہے صدقہ، تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ ہر ایک دل میں چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، تیرے ہجر کا زخم ہے کاری، دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ میں ہوں تیری فرقت کا مارا، کر دے ریاض کے غم کا چارا، کر دے ریاض کے غم کا چارا، سن لے اس کی آہوزاری، دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی، دنیا ساری شہر مدینہ، شہر مدینہ.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 فروردین، 15 شوال المکرم اور 14 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس فروردین کو ایران کے معروف شاعر اور عارف شیخ فرید الدین محمد بن ابراہیم نیشاپوری المعروف عطار نیشاپوری کا دن منایا جاتا ہے۔ ان کا تعلق 6ویں اور 7ویں صدی ہجری سے ہے۔ ان کا شروع میں عطاری کا پیشہ تھا، لیکن بعد میں تصوف اور عرفان کی طرف مائل ہوئے، متعدد علاقوں کا سفر کیا اور پھر اپنے آبائی وطن میں سکونت اختیار کی۔ عطار نیشاپوری کا کلام سادہ اور سلیس ہونے کے ساتھ ساتھ عشق اور سوز و گداز سے معمور ہے۔ ان کی آسان زبان اور دل آویز بیان، جو کسی عاشق و فریفتہ اور ٹوٹے دل کی آواز ہے، عرفانی حقائق کو ایک خاص طریقے سے دل میں بٹھاتا ہے۔ عطار نیشاپوری نے ایک مفصل دیوان کے علاوہ متعدد مثنویاں بھی چھوڑی ہیں، جن میں اسرار نامہ، الہی نامہ، مصیبت نامہ، خسرو نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ عطار کی مشہور ترین مثنوی کا نام منطق الطیر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے، جو عرفان کے بارے میں ہے۔ پندرہ شوال سن 3 ہجری قمری کو صدر اسلام کے مشہور شاعر اور خطیب ابو الطفیل عامر کنانی پیدا ہوئے۔ وہ برسوں تک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور آپ کے سچے ساتھی اور وفادار تھے۔ ابو الطفیل عامر کنانی نے بیشتر اشعار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہے ہیں۔ پندرہ شوال المکرم سن 252 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی کی شہادت ہوئی۔ وہ نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت عبدالعظیم انتہائی کرامات کے حامل تھے۔ ان کے فضائل میں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کی کئی ہستیوں نے ان کی تائید و توثیق کی تھی اور وہ ان سے حدیث نقل کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت عبدالعظیم حسنی عباسی خلیفہ معتز کے ظلم و جور کے باعث ہجرت کر کے موجودہ تہران کے قریب شہر رہ آ گئے، اور یہیں ان کا مزار واقع ہے۔ پندرہ شوال المکرم سن 272 ہجری قمری کو ممتاز مسلمان عالم ابو داؤد سجستانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 202 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور علم حاصل کرنے کے لیے ایران کے علاقے خراسان گئے۔ سجستانی نے احادیث جمع کرنے کے لیے مختلف اسلامی شہروں کا سفر کیا۔ ان کی کوششوں کی حاصل کتاب سنن ہے، جو سنن ابو داؤد کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا شمار اہل سنت کی 6 مشہور کتابوں صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں المراسیل اور رسالت فی وصف تالیفہ لکتاب سنن خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ اپریل 1865 عیسوی کو امریکی صدر ابراہم لنکن کا قتل ہوا۔ وہ 12 فروری 1809 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 1846 میں وہ امریکی کانگریس کے رکن منتخب ہوئے۔ ریپبلکن پارٹی نے 1860 میں انہیں صدارتی امیدوار نامزد کیا اور وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ابراہم لنکن کے دور صدارت کا سب سے بڑا کارنامہ غلامی کا خاتمہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں امریکہ کی بدترین خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 اپریل 1865 کو باغی جنوبی ریاستوں کے کمانڈر جنرل رابرٹ ای لی نے یونین آرمی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور 5 دن بعد 14 اپریل کو وہ واشنگٹن کے فوڈ تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے کہ ایک اداکار نے ان پر گولی چلا دی، جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ چودہ اپریل سن 1912 عیسوی کو مشہور بحری جہاز ٹائٹینک سمندر میں غرق ہوا۔ ٹائٹینک برطانوی جہاز راں کمپنی وائٹ اسٹار لائن کا جہاز تھا۔ اس کا وزن 46,328 ٹن اور لمبائی 882.5 فٹ تھی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ یہ جہاز تقریباً 2200 مسافروں کے ہمراہ 10 اپریل 1912 عیسوی کو اپنے پہلے بحری سفر پر روانہ ہوا۔ جہاز کے کپتان ای جی اسمتھ نے جہاز کو تیز رفتاری سے چلا کر بحر اقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 14 اپریل 1912 عیسوی کی رات 11:40 پر ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ جہاز میں انتہائی کم لائف بوٹس موجود تھیں، جن کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، باقی مسافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ چودہ اپریل سن 1961 عیسوی کو کیوبا میں انقلاب مخالف عناصر نے حکومت کے خلاف اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1959 عیسوی میں جب کیوبا میں انقلاب آیا تو انقلاب مخالف عناصر امریکہ بھاگ گئے۔ امریکی حکومت نے فلوریڈا ریاست میں ان کی رہائش کا انتظام کیا۔ واشنگٹن کی حکومت نے ان میں سے تقریباً 2000 افراد کو فوجی تربیت دی، اور کیوبا پر حملے کی غرض سے ان کو ہر طرح کا اسلحہ دیا، لیکن کیوبا کی فوج نے فیڈرل کاسٹرو کی کمان میں ان کو شکست دی۔ کیوبا کی فوج نے سینکڑوں انقلاب مخالفین کو ہلاک اور 1500 کو گرفتار کر لیا۔ چودہ اپریل سن 1988 عیسوی کو سابق سوویت یونین نے جنیوا میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکالنے سے اتفاق کر لیا۔ روسی فوجیوں نے دسمبر 1979 میں افغانستان پر قبضہ کیا تھا، لیکن ابتدا سے ہی انہیں افغان مجاہدین کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر امریکہ نے بھی جب اپنے مفادات کو خطرے میں دیکھا تو اس نے ماسکو کو افغانستان سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے خلاف فوجی، سیاسی اور اقتصادی ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ اس طرح گورباچوف کی قیادت میں سوویت حکام نے جب ملک میں بعض اصلاحات شروع کیں تو انہوں نے افغانستان پر قبضے کو اپنے سامنے ایک بڑی مشکل پایا، اور وہ افغانستان سے پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ اور 14 اپریل 2002 کو وینزویلا کے صدر ہیوگو چاویز اپنے خلاف بغاوت کی ناکامی کے بعد دوبارہ برسر اقتدار آ گئے۔ ہیوگو چاویز 1999 میں وینزویلا کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے غریب اور متوسط طبقے کے حق میں بہت سی اصلاحات انجام دیں۔ انہوں نے وینزویلا سے تیل نکالنے والی امریکی تیل کمپنی کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے بھی اقدامات کیے۔ ان کی آزاد اور خود مختار داخلہ اور خارجہ پالیسیوں سے امریکہ ناراض ہو گیا اور اس نے حکومت کے مخالفین کی مدد سے 12 مارچ 2002 کو ان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن ہیوگو چاویز کی اصلاحات سے مطمئن عوام نے بغاوت کی کامیابی کے باوجود اپنے ملک کے داخلی امور میں غیر ملکی مداخلت کو قبول نہ کیا اور سڑکوں پر نکل آئے۔ عوام نے بغاوت کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کو برطرف کر کے اپنے قانونی صدر کو بحال کر دیا۔ 5 مارچ 2013 کو ہیوگو چاویز کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ جی ہاں سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ثقافتوں اور تہذیبوں کی وسعت اور اس کا دائرہ جغرافیائی سرحدوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال وسطی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کا ثقافتی بندھن ہے۔ ان دونوں پڑوسی سرزمینوں کے درمیان قدیم زمانے سے گہرے تاریخی اور ثقافتی بندھن قائم ہیں۔ ان بندھنوں کی شناخت اور ماضی کے بارے میں آگہی اس علاقے کے ثقافتی حالات کے واضح ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے آج کے پروگرام ایرانی فن تعمیر میں ہم وسطی ایشیا میں معماری کی تاریخ اور اس علاقے میں ایرانی معماری کی نشانیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، 20ویں صدی کے اوائل میں سوویت یونین کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی وسطی ایشیا کے مسلمان نشین علاقوں اور روایتی شہروں کو، جو قدیم تاریخ اور ورثے کے مالک تھے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان علاقوں کے عوام کے لیے نیا طرز فکر اور نظریات نیز مخصوص سوشلسٹ طریقے سازگار نہیں تھے۔ شہروں اور محلوں کی ساخت کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی نے عوام کو روایتی شہروں اور نئے شہروں سے نکلنے کی ترغیب دلائی۔ اسی رویے کی بنا پر حتیٰ سابقہ عمارتوں کی تخریب بھی ان کے ایجنڈے میں سر فہرست قرار پائی اور اس علاقے کے تاریخی ورثے کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ان علاقوں کے عوام کی تاریخی میراث اور ثقافتی ورثے سے سوشلسٹ سوویت یونین کی عدم توجہ وسطی ایشیا میں قدیم ماضی کے حامل ثقافتی ورثے کی نمایاں طور پر تباہی و بربادی کا سبب بنی۔ البتہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا اور عوام نے رفتہ رفتہ اپنے کھوئے ہوئے اصلی تشخص کو دوبارہ پا لیا۔ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد وسطی ایشیا میں نئے آزاد و خود مختار ملکوں کے درمیان ثقافتی تبادلوں میں اضافہ ہو گیا اور اس علاقے میں موجود اقوام نے ماضی کے باقی ماندہ ورثے پر زیادہ توجہ مبذول کی۔ وسطی ایشیا کی فن تعمیر پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان علاقے کے شہروں میں تاریخی عمارتوں یا مقبروں کا ایک منظم سیٹ اپ موجود ہے۔ یہ آثار پوری آب و تاب کے ساتھ پورے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو ہر دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔
سامعین، سمرقند جیسے شہروں میں وہ چیز کے جو ہر چیز سے زیادہ شہر کے تشخص کو آشکارا کرتی اور اسے مختلف بناتی ہے مقبروں کا وجود ہے۔ وسیع پیمانے پر یادگاری عمارتوں کی تعمیر اور ان کا وجود جہاں ان مقبروں میں مدفون شخصیات کی اہمیت اور منزلت کو بیان کرتا ہے، وہیں اس علاقے کے عوام کی زندگی اور ثقافت پر بھی ان کے اثر انداز ہونے کا آئینہ دار ہے۔ سمرقند تاجک باشندوں کا سب سے بڑا رہائشی علاقہ ہے کہ جو ان دنوں ازبکستان کی قلمرو میں ہے۔ سمرقند دنیا کے قدیمی ترین شہروں میں سے ہے کہ جو شاہراہ ابریشم پر واقع ہونے اور قدیم دنیا کے مشرقی و مغربی علاقوں کو جوڑنے والے شہر کی حیثیت سے نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی اہم ترین عمارتوں میں امیر تیمور کا مقبرہ، شاہ زندہ کا مقبرہ، مسجد بی بی خانم اور خواجہ احرار ولی کے مقبرے وہ اہم ترین عمارتیں ہیں کہ جن کا معماری کے شاہکاروں کے طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک مقبرہ کسی نہ کسی سیٹ اپ میں واقع ہے اور مسجد جیسے مقدس مقامات اس کے جوار میں ہیں۔ سمرقند کے باشندے محفلوں اور اپنی مذہبی رسومات کے انعقاد کے لیے مقبروں سے متصل مقامات سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان مقبروں کے پاس ہی اسکولوں کا وجود اور نشست و برخاست کی جگہیں اور راستے اس بات کا سبب بنے ہیں کہ ان مقامات میں سماجی سرگرمیاں بھی انجام پائیں۔
گورمیر یا وہی تیمور کا مقبرہ شہر سمرقند میں ایک کمپلیکس ہے کہ جو مقبرے، مدرسے، خانقاہ اور ایک حال پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے چاروں طرف ایک چوکور صحن بنایا گیا ہے۔ تیمور لنگ نے 1402 عیسوی میں اپنے پوتے کی موت کے بعد یہ حکم دیا کہ اس مقام پر ایک مقبرہ تعمیر کیا جائے اور اسے تزئین و آرائش سے مزین کیا جائے۔ یہ عمارت پیاس کے شکل کے گنبد ہے کہ جس کی دیوار دو تہوں والی ہے اور اس گنبد کے چاروں طرف خط کوفی میں آیات تحریر ہیں۔ اس گنبد اور اس کے اندر کی دیواروں پر چمکدار ٹائلیں لگائی گئی ہیں۔ اس کی اونچائی تقریباً 34 میٹر ہے۔ اس کا معمار محمد بن محمود اصفہانی کو بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایرانی فن معماری کے فنون سے استفادہ کرتے ہوئے اس مقبرے کو بنایا ہے۔ قبروں کو چھپانے کے لیے ان پر سنگ مرمر کا استعمال اور گل بوٹوں کے نقوش کے ساتھ اس کی سجاوٹ اس معمار کے گراں بہا کارناموں میں سے ہے۔ سمرقند کے معروف صوفی شیخ احمد یسوی کا مقبرہ ان دیگر عمارتوں میں سے ہے کہ جو ایرانی معماری کی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ مقبرہ ایک مستطیل شکل کی عمارت ہے کہ جس کی بیرونی دیواریں قدبے اور مورق اینٹوں سے مزین ہیں اور نیلے ٹائلوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت گنبد ہے۔
تیموری دور میں اندرونی اور بیرونی تنازعات اور جھگڑوں کے باوجود یہ دور اسلامی ہنر کا ایک اہم دور شمار ہوتا ہے۔ تیموری دور کے فن تعمیر کے تمام ڈھانچوں کی خصوصیات میں قرینے کے ساتھ ایک عمارت کو بنایا گیا ہے کہ جس کے مشہور نمونوں میں سمرقند میں شاہ زندہ کمپلیکس اور مشہد میں گوہر شاد مسجد قابل ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ زندہ کمپلیکس میں عمارت کے بالائی حصے پر دو گنبد پچی کاری اور ٹائلوں سے آرائش اور چونے کے پلاسٹر سے اس کی سجاوٹ ایرانی ہنرمندوں کے ہنر و فن کے نمونے ہیں کہ جن سے ایرانی معماری کی نمایاں خصوصیات آشکارا ہو جاتی ہیں۔ تیمور کے جانشینوں نے بھی عظیم خراسان اور موجودہ ایران کی حدود میں عظیم عمارتیں تعمیر کروائی ہیں کہ جن کا ذکر ہم گزشتہ پروگراموں میں تبریز کی مسجد کبوت جیسی عمارتوں میں کر چکے ہیں۔
ایک اور شہر کے جس میں ایرانی طرز پر فن تعمیر کا ایک نمونہ قابل مشاہدہ ہے، شہر مرو ہے۔ شہر مرو قدیم خراسان کے قدیم ترین شہر ہے کہ جس نے صدیوں کے دوران ایران اور وسطی ایشیا کی تہذیب و ثقافت پر ناقابل انکار اثرات مرتب کیے ہیں۔ مرو اس وقت جمہوریہ ترکمنستان میں واقع ہے اور 1999 عیسوی سے اپنے مخصوص تاریخی و ثقافتی اقدار کے سبب اس شہر کا نام عالمی ورثے کی فہرست میں درج کر لیا گیا ہے۔ باقی ماندہ تاریخی آثار کے روح سے اس علاقے میں قبل مسیح کے تیسرے ہزارے میں شہری آبادی کے وجود کی نشاندہی ہوتی ہے۔ امکان ہے کہ مرو شہر ہخامنشیوں کے بانی کروش کے زمانے میں بنایا گیا ہو۔ یہ شہر اشکانیوں کے زمانے میں بھی ایک اہم شہر تھا۔ اسلام کے بعد بھی شہر مرو اسلامی سرزمینوں میں ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ مرو کو مہاجروں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ عرب اور براعظم ایشیا کے دیگر علاقوں سے مہاجرین وہاں آ کر بسے تھے اور انہوں نے اس کی ثقافت پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ لیکن ایرانی ہمیشہ اس شہر کے بااثر افراد میں شامل تھے اور سلجوقیوں کے زمانے میں اسے عروج حاصل ہوا۔ شہر مرو کو سلطان سنجر سلجوقی کے دور میں اتنی ترقی حاصل ہوئی کہ شہر بغداد کے بعد اسے اس زمانے کی دوسری بڑی آبادی والے اور مہذب شہر کا لقب مل گیا۔
سامعین، بلا شبہ شہر مرو میں سلجوقیوں کے دور کے مقبروں کو فن تعمیر کے اہم نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے مقبرے ایران کے شہر گرگان کے مشہور ٹاور گنبد قابوس سے متاثر ہیں، کہ جو مقبرے کے ٹاوروں کا سب سے مثالی نمونہ ہے۔ طغرل پہلا سلجوقی بادشاہ تھا کہ جس کا انتقال شہر ری میں ہوا۔ اس وقت جنوبی تہران کے شہر ری میں ایک ٹاور ہے کہ جو طغرل ٹاور سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی اس کا مقبرہ ہے۔ یہ عمارت مخروطی شکل کے گنبد کا ہے اور مکمل ایرانی طرز پر بنایا گیا ہے۔ سلطان سنجر کا مقبرہ شہر مرو میں سلطان قلعے کے احاطے کے مرکز میں واقع ہے اور سلجوقیوں کی معماری کے عروج کے دور کی یادگار ہے۔ اس مقبرے کے معمار محمد عزیز تھے، جو خراسان میں واقع سرخس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس عمارت کو 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں تعمیر کیا تھا۔
مقبرہ چوکور شکل کا ہے اور اس کی عمارت اینٹوں کی بنی ہے اور اس گنبد کا قطر 18 میٹر ہے۔ مقبرے کی گنبد پر ایک زمانے میں فیروز رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت ان ٹائلوں کا وجود نہیں ہے۔ سلطان سنجر کا مقبرہ گنبد سلطانیہ یا زنجان میں الجائے تو مقبرے سے مشابہ ہے۔ سلطان سنجر مقبرے میں قابوں اور گنبد کے نیچے کے حصے میں جو تھوڑی بہت خوبصورتی باقی رہ گئی ہے، وہ ایرانی معماری میں اندرون عمارت کی سجاوٹ کی قسم کے مشابہ ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم شہر بخارا کی عمارتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک اور پروگرام درخشاں ستارے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ تو پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے۔
سامن، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، ہم نے سابقہ پروگرام میں جید عالم دین یعنی شیخ صدوق کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ احادیث کو بیان اور نقل کرنے کے سلسلے میں امانت داری اور صداقت کی وجہ سے ان کو صدوق کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اس عظیم انسان نے اپنی انتھک کوششوں سے دنیا کے مشرق و مغرب سے احادیث اکٹھا کیں، جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث کے بے مثال خزانے کا ایک بڑا حصہ صحیح اور قابل اعتماد صورت میں مسلمانوں تک پہنچ گیا اور وہ تحریف اور ضائع ہونے سے بچ گیا۔ شیخ صدوق نے اصول فقہ، تفسیر، علم رجال اور حدیث جیسے مختلف موضوعات پر 300 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں۔ ان کتابوں میں سے کتاب من لا یحضر الفقی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اہل تشیع کی احادیث کی کتب اربعہ میں سے ایک ہے۔ کتب اربعہ قرآن کریم کے بعد اہل تشیع کے عقائد اور احکام کا ایک اہم ماخذ شمار ہوتی ہیں۔ شیخ صدوق کو یہ توفیق ان کی ذہانت اور انتھک کوشش اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم و معارف کے تحفظ میں انتہائی دلچسپی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ آج کے پروگرام میں ہم اس عظیم عالم دین کے بارے میں آپ کو مزید بتا رہے ہیں۔ اسلامی ثقافت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو حدیث کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کو سمجھنے کے سلسلے میں قرآن کریم کے بعد ہمیشہ احادیث اہم کردار کی حامل رہی ہیں۔ احادیث قرآن کریم کے تشریح اور اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی زیادہ تر آیات میں اصول ہی بیان ہوئے ہیں اور جزئیات کی تشریح کا کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ کی طرف بھی ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام مسلمانوں کو احادیث کو حفظ، ان کے تحفظ، ان کی اشاعت اور اس سے بڑھ کر احادیث کو سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی بہت ترغیب دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، شیعوں کی قدر و منزلت احادیث سے ان کی آگاہی اور نقل احادیث کے ذریعے جانو، کیونکہ حقیقت میں شناخت اور معرفت حدیث کے شعوری ادراک کا ہی نام ہے۔ اسی شعوری ادراک کے ساتھ ایک مومن ایمان کی بلند ترین منزل پر پہنچتا ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ کتاب مدینۃ العلم کے بعد شیخ صدوق کی سب سے زیادہ مشہور اور بڑی کتاب ہے۔ مدینۃ العلم ایک بہت ہی گراں قدر اور مفصل کتاب تھی، لیکن افسوس کی چند صدیوں قبل وہ لاپتہ ہو چکی ہے۔ البتہ بعض مشہور کتابوں میں اس کی تعریف ملتی ہے اور مسلمان علماء اور دانشمندوں نے اپنی کتابیں تحریر کرنے کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ 14 صدیوں سے اہل تشیع کی احادیث کی 4 اہم کتابوں میں شامل رہی ہے۔ اس کتاب میں 6,000 احادیث موجود ہیں۔ ان حادیث کی فقہ مسائل کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ شیخ صدوق نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو فقہ میں اور حلال و حرام اور شرعی قوانین کے بارے میں لکھی گئی ہے، یہاں تک کہ طہارت سے لے کر دیے تک فقہ کے مختلف موضوعات کے بارے میں اس میں احادیث اکٹھا کر دی گئی ہیں، اور میں نے اس کا نام من لا یحضر الفقیہ رکھا ہے، یعنی اس شخص کی کتاب جس کی رسائی فقیہ تک نہیں ہے، تاکہ لوگ ضرورت پڑنے پر اس کی جانب رجوع کریں اور اس پر اعتماد کریں۔ میرا مقصد اس کتاب میں ان احادیث کو جمع کرنا تھا جن کے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں اور جن احادیث کے صحیح اور معصومین علیہ السلام کی جانب سے صادر ہونے کا مجھے یقین ہے۔ کتاب من لا یحضر الفقیہ ہمیشہ سے شیعہ فقہا کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اس کتاب کی اب تک 23 شرحیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں سے زیادہ تر شرحیں اب دستیاب نہیں ہیں یا ان کے صرف قلمی نسخے موجود ہیں اور ان کو وسیع پیمانے پر شائع نہیں کیا گیا۔ اس کی مشہور ترین شرح روضۃ المتقین ہے، جو 11ویں صدی ہجری قمری کے عظیم شیعہ عالم دین مجلسی اول نے تحریر کی۔ من لا یحضر الفقیہ اہل تشیع کی احادیث کی 4 کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتب اربعہ، شیخ کلینی کی کتاب کافی، شیخ طوسی کی 2 کتابوں تہذیب الاحکام اور الاستبصار اور شیخ صدوق کی من لا یحضر الفقیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ایک ہر کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں۔ کافی اور منلا یحضر الفقیح کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ صدوق کی کتاب عملی اور فقہی احکام کے بارے میں لکھی گئی ہے، جبکہ کافی میں فقہی مسائل کے علاوہ عقائد اور اخلاق سے متعلق احادیث بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں روایات کی اسناد کو مکمل طور پر ذکر نہیں کیا ہے تاکہ کتاب کا حجم قاری کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ اس کے عوض اس میں مشیخہ کے نام سے ایک حصہ شامل کیا گیا ہے جس میں محققین کے لیے احادیث کا سلسلہ سند بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بہت سے فقہی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، جیسے پانی، طہارت و نجاست، نماز کے واجبات اور اس کے مقدمات، جیسے وضو، غسل، تیمم، اموات کے احکام، نماز کے احکام، قضاوت کے احکام، مقاصب کے احکام، ازدواج کے احکام، میراث کے احکام وغیرہ۔ من لا یذر الفقی کو ظہور اسلام کی ابتدائی صدیوں میں رائج طرز تحریر کے انداز میں ہی تحریر کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں شیعہ فقہا حدیث اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو بیان اور نقل کرنے پر اکتفا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ صدوق کے ممتاز ترین شاگرد شیخ مفید کے زمانے سے اس اسلوب میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی، کیونکہ اس زمانے کی ضروریات میں تبدیلی آنے، شبہات کی کثرت، اسلام کے دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے اعتراضات، نیز اسلامی دنیا میں یونانی فلسفے کے داخلے اور جدید کلامی مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان علماء کو بھی ان مسائل کا جواب دینا پڑتا تھا جن کو اس سے قبل نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے شیعہ علماء کی تالیفات اور فقہ میں ایک نیا اسلوب وجود میں آیا۔ سامن، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم شیخ صدوق کے فقہی مکتب پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سمعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہمارا بنیادی مطالبہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ پابندیوں کی باتوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے، ایران کی وزارت خارجہ کا دو ٹوک اعلان۔ غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت جاری، مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری، وقف قانون کے خلاف مزید درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل۔ اور افغانستان کے شہر مزار شریف میں مسجد کے قریب دھماکہ، متعدد افراد جاں بحق اور زخمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کے مقام کا ابھی تک تعین نہیں ہوا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آج پیر کے روز پرہجوم ہفتے وار پریس کانفرنس میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے ماحول میں نئی پابندیاں عائد کرنے کے امریکہ کے متضاد موقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں ایران کا ہدف پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے نقطۂ نظر سے براہ راست مذاکرات ایسے حالات میں مفید نہیں ہیں کہ جب امریکہ دھمکی آمیز اور پابندیوں کی زبان استعمال کرنے پر مصر ہے، اور اسی وجہ سے اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات بھی بالواسطہ ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کے بارے میں کہ ایران کے خلاف پابندیاں جاری رہیں گی، کہا کہ امریکہ کے موقف میں تضاد پایا جاتا ہے اور اسے اس تضاد کو دور کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بالواسطہ مذاکرات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بیک وقت مذاکرات کا بھی دعویٰ کریں اور دباؤ اور پابندیوں کی پالیسی کو بھی جاری رکھیں۔ ایسا رویہ قابل قبول نہیں ہے، اور جب تک اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر مقابل فریق پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے اس سلسلے میں ٹھوس ضمانت فراہم کرنی ہوگی، کیونکہ ماضی میں فریق مقابل کی عہد شکنی اور وعدہ خلافیوں کے پیش نظر یہ بات بہت اہم ہے۔ سہونی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری شدید فضائی اور زمینی حملوں میں کم از کم مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق پیر کے روز مشرقی غزہ کے علاقے الشجاعیہ پر حملے میں کم از کم 3 نہتے شہری شہید ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے خان یونس کے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ علاقے المواسی کے جنوبی حصے کی طرف نقل مکانی کریں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی افواج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 37 شہریوں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 25 افراد وسطی اور جنوبی غزہ میں ہونے والے حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے کئی افراد کی لاشیں اب تک نکالی نہیں جا سکی ہیں، جس کے باعث شہداء کی حقیقی تعداد ابتدائی اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی اور امریکہ کی پشت پناہی کے تحت صہیونی حکومت غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف منظم نسل کشی کی پالیسی پر مسلسل عمل پیرا ہے۔ دریاسنا ایران کی وزارت خارجہ نے غزہ میں واقع المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے تازہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں سے صہیونی حکومت کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس حملے کو جنگی جرم قرار دیا اور کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی اور مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کے واقعات میں امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک بھی براہ راست شریک ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیر کے روز مسئلے فلسطین اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے اراکین نے گفتگو کی اور اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں قرارداد پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ فلسطین میں بربریت رکوانے اور تباہ شدہ غزہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے۔ قرارداد میں 60,000 فلسطینی شہدا کو سلام پیش کیا گیا، اور اسرائیلی جنگ بندی کے باوجود بمباری کی شدید مذمت کی گئی، اور اسرائیل کی جاری جارحیت کو عالمی برادری کی ناکامی قرار دیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیلی افواج کے فوری انخلاء کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیل بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، اسرائیلی بربریت میں ہزاروں افراد شہید اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ظلم و ستم پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے، پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے آواز اٹھائی ہے، حکومت اور پاکستانی عوام مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ فلسطین میں اسپتالوں اور فلاحی اداروں کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ فلسطین میں ظلم کی نئی تاریخ رقم کی گئی ہے، بے گناہ فلسطینی صہیونی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں 100,000 سے زیادہ مظاہرین نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں 100,000 افراد نے شرکت کی۔ ڈھاکے میں بنگلہ دیشی مظاہرین جمع ہوئے اور فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قیادت والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور مذہبی جماعتوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ گزشتہ ہفتے بنگلہ دیشی طلبہ نے ملک کے دارالحکومت ڈھاکے میں اسرائیل مخالف مظاہروں کے دوران فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا اور غزہ کی پٹی میں 1.5 سال سے جاری صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے وحشیانہ قتل عام کے رد عمل میں ملک بھر کی یونیورسٹیوں میں مظاہروں اور عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر نے پاکستانی شہریوں پر کیے جانے والے تازہ دہشت گردانہ واقعے کی تحقیقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے تعاون اور مساعی پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد دونوں ملکوں کے مشترکہ دشمن ہیں۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ صوبہ سیستان و بلوچستان میں ایک تشدد آمیز اور نفرت انگیز اقدام میں 8 پاکستانی شہری قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں تاکہ تحقیقات جلد سے جلد مکمل اور اس دہشت گردانہ حملے میں ملوث افراد اپنے کیے کی سزا پا سکیں۔ تہران میں متعین پاکستان کے سفیر نے کہا کہ تہران میں اس حوالے سے بھرپور تعاون کا اعلان کیا ہے۔ محمد مدثر ٹیپو نے کہا کہ دہشت گردی اور دہشت گرد ایران اور پاکستان دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ دشمن ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سیستان و بلوچستان کے مہرستان ضلع میں تازہ دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی تھی جس میں کئی پاکستانی شہری مارے گئے تھے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں وقف قانون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا میں انڈین سیکولر فرنٹ کے حامیوں نے وقف قانون کے خلاف کولکاتہ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے روک دیا۔ انڈین سیکولر فرنٹ پارٹی کے کارکن وقف قانون کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے بسوں کے ذریعے جنوبی 24 پرگنا سے کولکاتہ جا رہے تھے، تبھی راستے میں پولیس نے انہیں روک دیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا. 24 پرگنا میں یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مرشد آباد میں وقف قانون کے خلاف مظاہروں کے بعد سے حالات کشیدہ ہیں اور وہاں سینٹرل ریزرو فورس کے جوانوں کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس درمیان جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ وقف املاک پر وہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور اس قانون کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وقف بچانے کے لیے اگر قربانی بھی دینی پڑی تو وہ قربانی بھی دیں گے. وقف قانون کے خلاف مسلم تنظیموں خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 11 اپریل سے 7 جولائی تک وقف بچاؤ مہم کا اعلان کر رکھا ہے. دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور تمل اداکار وجے کی پارٹی نے بھی وقف قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے. مذکورہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں 16 اپریل کو سماعت ہونے والی ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے احتجاج پر پی ٹی آئی کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. ڈان نیوز کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے پیر کے روز پی ٹی آئی کے 86 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. عدالت کے جج نے طرفین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 86 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں. اے ٹی سی نے سماعت کے بعد ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں اور ملزمان کو 5,000 روپے کے مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کر دی. پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج کے بعد ترنول اور کوہسا تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج کیے گئے تھے. پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے حکومت اسلام آباد کی جانب سے مقرر کی گئی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے حوالے سے پاکستانی میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے غیر قانونی غیر ملکیوں من جملہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلاء کے لیے حکومت اسلام آباد کی جانب سے معین کی جانے والی تاریخ کے بعد سے اب تک 45,000 افغان پناہ گزین وطن واپس لوٹ چکے ہیں. افغانستان کے صوبہ بلخ کے شہر مزار شریف میں مسجد کے قریب دھماکے میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان سے موصول خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شمالی شہر مزار شریف میں ایک مسجد کے قریب بم دھماکے میں ایک خاتون جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نصب شدہ ڈیوائس سے ایک مسجد کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ مسلمانوں سے تعلق رکھتی تھی. دھماکے کے علل و اسباب اور محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں. تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی معاملے پر بالواسطہ مذاکرات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ایٹمی معاملے پر اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں اختتام پذیر ہوئے اور مذاکرات کا یہ پہلا دور تھا. اب تک جو خبریں آئی ہیں مذاکرات کا ماحول مثبت تھا. مذاکرات کی میزبانی عمان نے کی اور وساطت بھی عمان کے وزیر خارجہ نے کی. دونوں طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا ماحول مثبت تھا اور الگ الگ ہال میں دونوں ملکوں کے وفود بیٹھے تھے اور عمان کے وزیر خارجہ پیغامات کا ایک دوسرے کی جانب تبادلہ کر رہے تھے. یہ مذاکرات جس کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ صرف ایٹمی معاملے پر ہوں گے اور ایران مخالف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے سلسلے میں ہی اس پر بات چیت ہوگی اسی طرح سے انجام پائے اور آگے کی جو صورتحال ہے اس میں یہ طے کیا جائے گا کہ مذاکرات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, فریم ورک کیا ہونا چاہیے, ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے. اور طے یہ پایا ہے کہ اگلے سنیچر کو مذاکرات کا اگلا دور انجام پائے. البتہ میزبانی عمان ہی کرے گا لیکن شاید مقام کوئی دوسری جگہ ہو. ہم یہ دیکھیں گے کہ مذاکرات کا پہلا دور کس طرح سے انجام پایا, صورتحال کیا تھی, ماحول کیسا تھا اور کتنی توقعات کی جا سکتی ہیں چونکہ امریکہ پر اب تک جو ثابت ہوا ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کے مذاکرات کی جو تاریخ رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ بدعہدی اور بے اعتمادی سے پر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نیک نیتی اور ایک بار پھر دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اہل منطق اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں, بالواسطہ طور پر ہی ایران نے امریکہ سے مذاکرات پر اپنی آمادگی ظاہر کی اور ایران کی شرائط پر یہ مذاکرات انجام پائے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے مابین ایٹمی معاملے پر اور اسی طرح ایران مخالف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہفتے کی شام ختم ہو گیا. مذاکرات کے دور عمان کی ثالثی میں انجام پایا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کا وفد اور اسی طرح امریکی نمائندے اسٹیو بیٹکوف اور ان کا وفد دو الگ الگ حالوں میں تھے اور عمان کے وزیر خارجہ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا تھا. ڈھائی گھنٹے تک جاری رہنے والے بالواسطہ مذاکرات کا ماحول مثبت اور تعمیری قرار دیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کا موضوع اور امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ گفتگو کا محور تھا اور اس سلسلے کے پیغامات کا تبادلہ عمان کے وزیر خارجہ کے ذریعے انجام پایا. دونوں فریقوں نے مذاکرات آئندہ ہفتے جاری رکھنے پر اتفاق حاصل کیا ہے. بالواسطہ مذاکرات کے بعد دونوں وفود نے الگ الگ عمان کے وزیر خارجہ سے ملاقات اور گفتگو بھی کی. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ہمارے نمائندے کو عمان میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کی کچھ تفصیلات بھی بیان کی. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات تقریباً ڈھائی گھنٹے تک جاری رہے اور اس دوران عمان کے وزیر خارجہ البو سعیدی نے چار بار دونوں وفود کے حالز کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کیا. وزیر خارجہ عراقچی نے بتایا کہ مذاکرات انتہائی احترام کے ساتھ انجام پائے اور کسی غیر مناسب لہجے یا نازیبہ الفاظ کا استعمال نہیں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ فریق مقابل نے مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے اور دونوں فریقوں کے مد نظر معاہدے کے حصول پر اتفاق کیا. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آئندہ ہفتے سنیچر کے روز مذاکرات کا دوسرا دور منعقد ہوگا جو عمان کے علاوہ کسی اور مقام پر ہوگا. تاہم اگلے دور کی بھی میزبانی عمان ہی کرے گا جس میں ممکنہ طور پر معاہدے کے اصولوں پر غور کیا جا سکتا ہے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ یہ سلسلہ کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم لاحاصل مذاکرات اور گفتگو اور وقت ضائع کرنے والی بات چیت کے خواہاں نہیں ہیں اور بظاہر امریکی فریق کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں. وزیر خارجہ نے مذاکرات کے اختتام کے بعد ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نمائندہ کو بتایا کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کم ترین مدت میں حاصل ہونا چاہیے۔ سید عباس عراقچی نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کے پہلے دور کا جائزہ لیا جائے گا اور باریک بینی کے ساتھ اس پر غور و خوض کریں گے۔ اس درمیان ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایکس پیغام میں عمان کی میزبانی کی قدردانی کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کے لیے عمان اور اس ملک کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کی جانب سے بالواسطہ مذاکرات کو آئندہ ہفتے جاری رکھنے کے فیصلے کے پیش نظر عمان یہ اہم کاوش جاری رکھے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی شام کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہوا۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے سینئر سابق سفارتکار اور اہل قلم جناب محسن پاک آئین صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے اردو
جی بہت شکریہ جناب پاک آئین صاحب۔ سب سے پہلا تو میرا سوال آپ سے یہی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ مذاکرات کے پہلے دور کو آپ نے کیسا دیکھا اور کیسا پایا؟
دیکھیے، مجموعی طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مذاکرات کا پہلا بالواسطہ دور ایران اور امریکہ کا جو عمان میں ہوئے ہیں، ایک تعمیری اس میں اور پر امید صورتحال دکھائی دی ہے۔ امریکہ نے بھی اس مختلف سطح پر اور مسٹر ٹرمپ نے بھی جو صدر امریکہ ہیں انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی اسی طرح جناب عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور اسی طرح ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر امریکی منطقی طور پر اور عاقلانہ اور دانشمندانہ طریقے سے اور حقیقت پسندانہ طور پر بات کو آگے بڑھائیں تو ہم اگلے ہفتے مذاکرات میں زیادہ پیش رفت کا مشاہدہ کریں گے۔
جی پاکانی صاحب، یہ جو بالواسطہ مذاکرات انجام پائے مسقط میں، تو پہلے دور کے مذاکرات میں کون کون سی باتیں سامنے آئی ہوں گی آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، مذاکرات بالواسطہ تھے اور فطری طور پر ان مذاکرات میں جو گفتگو ہوئی، جن معاملات پر بات چیت ہوئی، ان کے ظاہر ہے کہ وہ ابھی لیک نہیں ہوئی ہے اور ان کو باہر نہیں لایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ البتہ جو ہم حد سے گمان قیاس کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی نیک نیتی کو ثابت کیا ہے کہ اس نے ایران مذاکرات کے حق میں ہے اور ایران جنگ کو روکنا چاہتا ہے، یہ ایک مثبت بات ہے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے ٹھوس طریقے سے اپنا موقف جو ہے اور اصولی موقف پر قائم ہے، اور البتہ ایران چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نہ رہے۔ البتہ اگر امریکیوں نے کوئی غلطی کی کوشش کی، کوئی احمقانہ حرکت کی، تو ایران کی جانب سے اس کا ٹھوس اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ بہرحال ایران یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو آگے لے کر جایا جائے، اور ہم نے امریکیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہاں ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے فتوے کے مطابق اسلامی انقلاب کے رہبر ہیں جو ہمارے سیاسی رہبر بھی ہیں اور ہمارے دینی رہبر بھی ہیں، ان کے فتوے کے مطابق ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے، اور یہ بالکل قطعیت ہے۔ البتہ بعض اوقات ممکن ہے کہ کوئی سیاستدان کوئی اور بات کر رہا ہو، لیکن جو سیاست ہے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کی قطعی پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں موجود ہے، اور اس سلسلے میں ہماری جو بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ جو ہمارا تعاون رہا ہے وہ پوری طرح سے اس کو ثابت کرتا ہے کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اب ہمارا امریکہ سے ہماری توقع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب اس لحاظ سے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، لہذا اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ حق ہے کہ وہ ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھائے پرامن مقاصد کے لیے، اور ظالمانہ پابندیاں جو امریکہ نے عائد کی ہیں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بہانے، ان کو فوری طور پر ختم کرے. اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ امریکہ کے حق میں بھی ہے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ امریکہ اپنی عوام کے اقتصادی مفاد میں حرکت کر رہا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ٹرمپ اسی معاملات میں وہ آگے آئے، اور آج امریکہ اقتصادی جنگ میں وارد ہو چکا ہے دنیا کے ساتھ، اور دنیا کا کوئی بھی ملک بھی مسٹر ٹرمپ کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے، اور ان کی ٹیرف وار جو ہے اس پر بھی لوگوں کو تشویش پائی جاتی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں اپنے ملک کے مفادات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ایران کے حوالے سے، تو پھر وہ ایران کے ساتھ تعاون کریں. ایران ایک بڑا اقتصادی بازار ہے، بڑی منڈی ہے، ایران بیرونی سرمایہ کاری کا بھی خان ہے، اور جو ملک بھی ایران کے ساتھ جو بھی تعاون کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا. میاں مسٹر ٹرمپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو مسلسل دھمکیاں دیں، مسلسل ایران کو دھمکانے کی کوشش کریں، پریشر ڈالنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ کبھی بھی پریشر اور دھمکیوں کے آگے نہ جھکا ہے اور نہ جھکے گا. اگر امریکہ اپنے رویے کو تبدیل کر لیتا ہے، اپنی پالیسی تبدیل کر لیتا ہے، اور وہ اپنے دھمکیوں اور پریشر کی پالیسی کو ترک کر دیتا ہے، تو ایران تعاون کے لیے تیار رہا ہے. اور یہ نہ صرف ایران، اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کی صورت میں نہ صرف ایران، نہ صرف امریکہ، بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ کشیدگی اور شعلے کی لپیٹ میں آ جائے گا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسٹر ٹرمپ کو ترجیح دینا چاہیے جنگ کے بجائے سفارتکاری کو، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہتر کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں گے.
ہمارے ساتھ یہ کوشش کریں کہ دیگر مہمانوں سے بھی رابطہ ہو، لیکن سلسلے گفتگو آپ سے ہی جاری رکھیں گے. پاکان صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ایران کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور یہ بات آئی ہے کہ متعدد رپورٹوں میں 20-30 رپورٹوں سے زیادہ اب تک جو آ چکی ہیں اس بات کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. حتیٰ خود امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا گیا. تو اب ٹرمپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بار بار کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے؟
پہلے اور اسلامی انقلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں اس نے ایران کے حوالے سے دشمنی اور مخاصمت کا رویہ اپنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس خطے میں اپنے مفادات کو کھو دیا ہے، اور اس کے مفادات خطرے میں رہے. ایران میں انقلاب سے پہلے ایک ایسی حکومت تھی کہ جو امریکہ کی کاسا لیس تھی، امریکہ کا سفیر ایران میں جو تھا وہ ایران کی خارجہ اور داخلی پالیسی کو تعین کرتا تھا، یا کم از کم اس پر اثر انداز ہوتا تھا. امریکہ ہمارے تیل کو لوٹ کر لے جا رہا تھا، ہم سے سستے داموں تیل خریدتا تھا اور مہنگی چیزیں ہمیں فروخت کرتا تھا، اور اس کے علاوہ ایران اس علاقے میں امریکہ کا ایک پولیس مین بن کر امریکی مفادات کا اس خطے میں تحفظ کرتا تھا، سوویت یونین کے مقابلے میں. ایران کا بادشاہ جو تھا بہرحال وہ امریکہ کا پوری غلام تھا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے نتیجے میں امریکہ کو اس کو صورتحال تبدیل ہو گئی. امریکہ نے شاہ کو واپس لانے کی کوشش کی, وہ ناکام رہی. اس کے بعد انقلاب کو ناکام بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی. پھر صدام حسین کو انہوں نے ایران کے خلاف اکسایا اور ایک جنگ ایران پر مسلط کی, اور اس کے علاوہ مختلف اوقات میں اس نے دشمنی کی. اس کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے خود مفادات سے محروم ہوا اور خود کو وہ اسرائیل کے مفادات اور سیکورٹی کا ذمہ دار سمجھتا ہے. چونکہ اسرائیل کو خطرات لائق ہو گیا, لہٰذا وہ ایران سے دشمنی کر رہا ہے.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ایران کے ایک اور سینئر تجزیہ نگار اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر عابد اکبری صاحب سے. السلام علیکم جناب عابد اکبری صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسقط میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے پہلے دور کو کس طرح سے دیکھا آپ نے؟
آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو مبالغہ آرائی ان سے کام نہ لیتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ کافی حد تک مثبت رہے ہیں, اور سب نے اس بات کی کوشش کی, فریقین نے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے بات چیت کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو اس کا جو آغاز ہے یہ تو ابھی بہت راستہ ہمیں طے کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو تعطل ہے ایران اور امریکہ کے درمیان نہ ہی وہ تعطل بھی دور نہیں ہوا ہے. لہذا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے مختلف آرا جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, اور ہم جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ ہم امریکہ کے اور مسٹر ٹرمپ کے رویے پر مشکوک ہیں اور ان پر اعتماد نہیں ہے. میرا خیال یہ کہ ایک اگر ہم نظر سے دیکھیں تو بہرحال امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے, آگے کس طرح سے بڑھنا چاہتا ہے, اور ابھی تو بہرحال دونوں وفود نے اپنی اپنی باتوں کا تبادلہ کیا ہے, اور خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک امریکہ کے حوالے سے اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی نیت کو جانچنے کی ایک کسوٹی ہے.
اکبری صاحب میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا مذاکرات میں یہ طے پایا گیا ہے کہ آئندہ جو مذاکرات ہوں گے بات چیت ہوگی اس کی بنیاد اور مبنا کیا ہونا چاہیے, یا ابھی اس پر بات ہونی ہے؟
دیکھیے زیادہ تر جو محور گفتگو ہے وہ تو ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ہے, اور اس ملاقات نے دو پیغام دنیا کو دیے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے سے آگے لے کر چلا جائے. البتہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کی حیثیت سے ہماری توقعات امریکہ سے وہ ہیں کہ امریکہ کو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے, ایران کے خلاف جو اقتصادی پابندیاں ہیں ان کو ہٹا لینا چاہیے, اور ایران پر اقتصادی دباؤ سے گریز کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات اس خطے کے اندر جو صورتحال اگر آگے بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی صورتحال کے اوپر اگر بات ہوتی ہے تو بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھنے کے امکان ہے. لہذا اگر مثبت سگنلز آتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ہماری جو نیشنل کرنسی ہے اس کا اسٹیٹس بڑا ہے, اور اگر دباؤ اگر مذاکرات منفی نتیجہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا یقیناً معیشت پر اثر پڑتا ہے دنیا بھر کی. بہرحال ہمیں ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہمیں اس کو مذاکرات کو علمی سطح پر دیکھنا چاہیے, اور مذاکرات کی میز پر حقیقت پسندانہ طریقے سے مذاکرات کرنے چاہیے, اور دیکھنا یہ چاہیے کہ حقائق کیا ہیں مذاکرات کے پس پردہ. کیا ایک جو چیلنج ہے یہ بڑا کہ ہم امریکہ سے بہت زیادہ توقع رکھیں یا مذاکرات سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں یا مذاکرات سے بھی بہت زیادہ توقعات ہمیں وابستہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مثبت پلس ہے، لہذا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ڈاکٹر عابد اکبری صاحب، اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے ممتاز سیاستداں اور ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل جناب ناصر شیرازی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی، بات ہو رہی ہے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ جو مذاکرات ہوئے وہ ایران کی اپنی شرائط پر ہوئے۔ ایران نے کہا تھا کہ ہم براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے، عمان میں کریں گے، صرف ایٹمی معاملے پر کریں گے۔ یا ایران مخالف جو ظالمانہ امریکی پابندیاں ہیں اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اس کے طریقہ کار پر ہی بات چیت کریں گے۔ تو ایران کی اس سفارتکاری کو جو پہلے مرحلے میں اس نے انجام دی ہے، کس زاویے نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو ایک شہرت ہے نا عالمی سطح پہ، وہ ٹف نیگوشیٹر ہونے کی ہے۔ اور ٹف نیگوشیٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات جو ہے وہ درستگی سے یا سختی سے کرتے ہیں، بلکہ بنیادی طور پہ پرنسپل سٹینڈز کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے پرنسپلز کو تھرو ڈپلومیسی انشور کراتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی عالمی سطح پہ شہرت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ پوری دنیا میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ دو طرح کی پاورز کمپیٹ کرتی ہیں، ایک پاور آف لاجک اور ایک لاجک آف پاور۔ جو ٹرمپ ہے وہ لاجک آف پاور سے بات کر رہا تھا، طاقت کی زبان جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو منطق کی طاقت ہے نا، یہ اصل میں رول پلے کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دوسری بڑی سکسیس کیا ہے کہ جب جمہوری اسلامی کے ساتھ انہوں نے ڈائیلاگ کرنے کی بات کی ہے تو انہیں منطق کی زبان سے بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ طاقت کی زبان کا میٹر ہوتا ہے طاقت کا استعمال، وہ نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا انہیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اور جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہاں نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، یہاں بات کرنی ہوتی ہے، یہاں استدلال کی قوت جو ہے نا وہ آتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جمہوری اسلامی کا سٹیپ ہے جس کو ایران کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ نے بہرحال اس کو ایک پرنسپل کے طور پہ کہ ابھی پہلے مرحلے میں ہم انڈائریکٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں گے، یہ بہت زبردست بات ہے۔ کیوں انڈائریکٹ نیگوشیٹ کریں گے؟ اس لیے کہ امریکہ نے اپنی کریڈیبلٹی کھو دی ہے، امریکہ قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک ایسے انداز سے بات کی جائے کہ جس کے اوپر آپ ریلائی بھی کر سکتے ہوں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور امریکہ کا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالخصوص چونکہ ابھی ٹرمپ پیریڈ ہے تو ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی ریزن ٹرمپ کے دو بڑے اقدامات ہیں۔ پہلا بڑا قدم جو ٹرمپ نے یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہو گیا اور اس کے اوپر سائن کر دیا، تو یہ 5+1 تھا، یعنی دنیا کے 5 ممالک گارنٹی کر رہے ہیں اور وہ ضامن بن رہے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ ادھر ٹرمپ آیا اور ادھر اس نے جنبش قلم اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا۔ تو آپ نے تو ایگریمنٹ کو آنر نہیں کیا جو اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور جس کے پیچھے کئی سال کی زحمت تھی اور جس میں گارنٹیز موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے
کہ جب جامع ایٹمی معاہدے کو، شاہی صاحب، جامع ایٹمی معاہدے کو جب ٹرمپ نے بالکل مسترد کر دیا، اس سے وہ نکل گئے، تو اب ان کو دوبارہ کیوں مذاکرات کی ضرورت پیش آ رہی ہے ایران کے ساتھ؟
اگین اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ پہلے انہیں اندازہ ہے کہ اب وہ طاقت کی زبان پہ، انہوں نے کیا کیا، میکسیمم پریشر، یعنی اس وقت وہ جو آئے تو میکسیمم پریشر جو ہے اس کو ایک ٹیکٹس کے طور پہ یوز کیا۔ آپ نے دیکھا اقتصادی پابندی لگائی گئی، عام لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، ایران کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی گئی، ایران کے اندر بعض چیزوں کی امپورٹ پہ، ایران کی شخصیات پہ، ایران کی اداروں کے اوپر، ایران کی انڈسٹریز کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ ریزلٹ کیا ہوا؟ ایک اقتصاد مقاومت سٹارٹ ہوئی جس کو سپریم لیڈرشپ نے لیڈ کیا۔ اس اقتصاد مقاومت کتنا اسٹرینتھن کیا ہے جمہوری اسلامی ایران کو کہ آج ایران امریکہ کے تمام ڈیفنس سسٹم کی موجودگی کے باوجود اسرائیل کو جو 2000 کلومیٹر اوے ہے ڈائریکٹ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا جب یہ ہٹ کرنے کی صلاحیت ثابت ہو گئی ہے تو ایک نیا چیلنج جو ہے وہ امریکن ہیجمنی کے لیے سامنے آ گیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرے اور بات چیت کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ، امریکہ اپنے اس چہرے کے ساتھ کہ وہ ریلائبل نہیں ہے، اس چہرے کے ساتھ کہ ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی ڈپلومیٹک نورمز اور ویلیوز نہیں ہے، اسے مجبور ہونا پڑا ہے جب وہ پوری دنیا کو بلی کر رہا ہے، یعنی دیوار سے لگا رہا ہے، اپنی طاقت کے نشے میں اس طرح چو رہا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتا۔ جمہوری اسلامی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا اگرچہ انڈائریکٹ ہو، یہ دلیل ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ وہ ایک پاورفل اینٹیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایکول پارٹنر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، انہیں یہ اندازہ
ہے۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ شیائی صاحب، بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ نے ایک اور رپورٹ یہاں پر تیار کی، اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ایک ایسے وقت جب ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور بظاہر مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہو گیا، پوری دنیا کی نگاہیں اس بات پر مرکوز ہیں امریکہ کی نیت کتنی سچی اور اس کا ارادہ کتنا نیک ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کون سا نیا معاہدہ یا قدم اٹھاتے ہیں۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ ایران اپنی خود مختاری پر نہ سودے بازی کرتا ہے اور نہ ہی اپنے قانونی حقوق اور اصول سے دستبردار ہوتا ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات محض ایک معمولی سفارتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک اہم سنگ میل اور امریکہ کے لیے سیاسی آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خود کو نہ صرف ایک ذمہ دار علاقائی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس نے اپنی خود مختاری، وقار اور پرامن تعمیری کردار کو دنیا پر واضح کیا ہے۔ پابندیوں اور دباؤ کے باوجود ایران نے مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی، بالخصوص پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کا سفر جاری رکھا ہے۔ ایران نے واضح طور پر پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ مذاکرات امریکہ کے لیے ایک موقع بھی ہے اور اس کے لیے ایک امتحان بھی ہے، اور اس کے برعکس ایران نے اپنی منطق اور اصولوں کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ نہ تو مذاکرات سے پیچھے ہٹتا ہے اور نہ ہی اپنے قانونی اور مسلمہ حقوق سے دستبردار ہوتا ہے، اور جوہری توانائی کا پورا استعمال اس کا قانونی اور اخلاقی حق ہے، جیسا کہ NPT میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ بالواسطہ مذاکرات سے متعلق سامنے آنے والی خبریں ظاہر کرتی ہیں کہ مذاکرات کے اس مرحلے کا اصل ہدف ایک عبوری یا ابتدائی معاہدے تک پہنچنا ہے، تاکہ مستقبل میں وسیع تر گفت و شنید کے لیے حالات سازگار کیے جا سکیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک طرفہ طور پر جامع جوہری معاہدے سے نکلنا ایران کے خلاف دباؤ کی پالیسی کا باقاعدہ آغاز تھا، تاہم واشنگٹن کو ہمیشہ کی طرح ایران کی استقامت اور ثابت قدمی کا اندازہ لگانے میں غلطی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے نہ صرف کبھی اپنے موقف اور اصولوں سے پسپائی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے پرامن جوہری پروگرام کو ترقی دی، یورینیم کی افزودگی کی سطح میں اضافہ کیا اور زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آیا۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ جتنا دباؤ بڑھتا ہے ایران اتنا ہی مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے ایران نے مذاکرات کے لیے واضح شرائط مقرر کی ہیں، اور مذاکرات ایران کی شرائط پر انجام پائے اور مذاکرات میں جو کنڈیشن ایران نے رکھی تھی انہیں کی بنیاد پر مسقط میں بالواسطہ بات چیت انجام پائی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام صرف ایک بہانہ ہے، امریکہ اور مغربی ممالک ایران کی ترقی و پیش رفت کو روکنا چاہتے ہیں، اور صہیونی لابی کے دباؤ میں آ کر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بہانہ بناتے رہتے ہیں، جبکہ IAEA کی 10th رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا جاتا، اور امریکہ کی مختلف خفیہ ایجنسیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب قدم نہیں بڑھا رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران کی ایٹمی تنصیبات مسلسل IAEA کی نگرانی میں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، چنانچہ عالمی اداروں کی نگرانی کے حوالے سے شفاف طرز عمل، مختلف ثالثی و سفارتی اقدامات سے تعاون اور اپنی جوہری پروگرام کی پرامن نوعیت پر مسلسل اصرار، یہ سب عالمی برادری کے لیے واضح پیغام ہیں کہ ایران مذاکرات کا مخالف نہیں بلکہ حامی ہے۔ مسقط مذاکرات یا بعد والے دور کی بات چیت ایران کے لیے صرف ایک فنی معاملہ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر عالمی جدوجہد کا مظہر ہیں۔ ایک طرف وہ قوتیں ہیں جو دنیا پر تسلط اور برتری کے زام میں بین الاقوامی نظام کو اپنے تابع بنانا چاہتی ہیں، اور دوسری جانب ایران جیسی اقوام ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور عالمی اقوام کے جائز حقوق پر مبنی توازن کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی نقطہ ٹرمپ کے سوداگرانہ رویے اور ایران کے اصولی موقف کے درمیان بنیادی فرق کو اجاگر کرتا ہے۔
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جناب ناصر شیعی صاحب، کیا ٹرمپ یا امریکی انتظامیہ یا مغرب اس نتیجے پر اب پہنچ چکا یہ سمجھا جائے کہ ایران پر میکسیمم پریشر والی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اور اس سلسلے میں انہوں نے اندازوں کی غلطی کی ہے؟
دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ان ہیومن غیر انسانی جو سینکشنز ہیں، چونکہ یہ غیر انسانی ہیں، اس کے نتیجے میں دوا کے اوپر بعض سینکشنز ہیں، اس کے نتیجے میں بنیادی ضروریات زندگی کی بعض چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، ایک اپارتھائڈ ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے، جس کے اندر ایک طرح کا یہ محاصرہ ہے، ایک طرح سے یہ جو ہے وہ کلیکٹو پنشمنٹ ہے جو عالمی قوانین میں ایک جرم ہے، ایک طریقے سے یہ سیولین آبادی کو نشانہ بنانے والی بات ہے۔ تو یہ بظاہر بہانہ ہے کہ وہ سٹیٹ کو نہیں بلکہ پریکٹیکلی انہوں نے پوری سوسائٹی اور پوری ایرانی نیشن اور پوری مزاحمت اور مقاومت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور یقینی طور پہ اس سارے کے باوجود ان کو ریزلٹ تو یہ چاہیے تھا کہ ایران سرنڈر کر جاتا، ایران ان کی فورن پالیسی کے مقابلے میں اوبے کرتا، ایران جو ہے وہ فلسطین اور مزاحمت اور مقاومت سے پیچھے ہٹ جاتا، ایران جو ہے وہ عراق کے اندر اور مقدس مقامات کی حفاظت سے پیچھے ہٹ جاتا، اور امریکہ کی ہیجمنی کو گلوبل لیول کے اوپر دنیا کے اوپر چیلنج کرنا چھوڑ دیتا، یا آزاد فورن پالیسی اور داخلہ پالیسی جو ہے وہ اس کو اختیار نہ کرتا. آپ نے دیکھا کہ ایران نے نہ صرف یہ ساری چیزیں بھی اپنی جاری رکھیں اور اپنے پرنسپل خط اور اصول کے اوپر بھی باقی رہا، بلکہ اور اس میں قربانی دی ہے، عوام نے بھی قربانی دی ہے، حکومت نے بھی قربانی دی ہے، بہت بہت آپ کہہ لیں کہ سفر کیا ہے جس میں بہت ساری مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن ان کو نتیجہ نہیں دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہی اپنی ملٹری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو اور اکنامک کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بھی اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ اگر یہ سینکشنز ختم ہو جائیں تو ایران کی اکانومی یکدم بوسٹ کرنے کی پوزیشن میں. ہم چونکہ پاکستان میں روزانہ ایران کی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں، یہ پاکستانی مارکیٹس کے اندر ہمیں ان کے معیار کا اندازہ ہے کہ اگر یہ ابھی سمگلنگ کے نہ ہو بلکہ یہ ایک کمپیٹیٹو اس کے ذریعے سے آ سکے اور سینکشنز نہ ہو، چونکہ پاکستانی بینک ٹریڈ نہیں کر سکتے، تو ایران بوسٹ کر جائے گا. اور اسی طریقے سے ہمیں ایران کی یہ والی جو کیپیسٹی ہے، آج امریکہ گلا ڈالتا ہے کہ جناب انہوں نے رشیا کو فرض کریں شاہد ڈرون دیے، آج یہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے افریقہ کے اندر اور وینزویلا کو اسٹرینتھن کیا، آج یہ ایشو اٹھاتے ہیں.
ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے جس وجہ سے بھی، ظاہر ہے کہ نہ ٹرمپ پر نہ امریکہ کی کسی بھی صدور پر یا کسی بھی حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، 45 سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے. فرض کریں کہ ٹرمپ خود چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، کامیاب ہوں، تو کیا اسرائیل انہیں اس بات کی اجازت دے گا؟
اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو امریکہ نے جو ظاہری ڈیمانڈ کی ہے، میں جو ظاہری ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں، اندر جو بات ہے ابھی اس کی بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر اسلحہ نہیں بنانے دیں گے. اور اگر وہ نتنیاہو کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے ٹرمپ کی، اس میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کو اونلی جو بات کی ہے، اس نے کوئی اور بات نہیں کی، حتی میزائل پروگرام کے اوپر بھی بات نہیں کی، ایران کو نیوکلر جو ہے وہ ویپن نہیں بنانے دیں گے. تو میرا کوسچن ہے کہ پھر مذاکرات کس چیز پہ ہیں؟ ایران تو خود کہہ رہا ہے، ایران کی رہبر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیوکلر ویپن کو، نیوکلر ٹیکنالوجی الگ چیز ہے، نیوکلیئر ویپن کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن سمجھتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایران وہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آلریڈی ایران ڈکلیئر کر چکا ہے امریکہ سے بہت پہلے، اور ایران کی لیڈرشپ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. ایران نے اپنے ڈیفنس کو اور لیئرز کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ ڈیفنس کی لیئرز اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہیں اور اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہیں. لہذا ایران نے اپنے بقا کو ایٹمی ہتھیاروں کے اندر نہیں پنہا رکھا ہوا ہے. لہذا واضح طور پہ یہ بھی ایک فیلئر ہے ان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر نیتن یاہو اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ اصل نیتن یاہو خوف زدہ ہے، چونکہ انہوں نے ایران کا آؤٹ ریچ دیکھ لیا، ایران کی کیپیبلٹی دیکھ لی.
وقت ہمارا ختم ہو چاہتا ہے، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال اسلامی جمہوری ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ گیند اب امریکہ کے پالے میں ہے، یہ امریکہ کے لیے ایک موقع بھی ہے اور امتحان بھی ہے. دیکھتے ہیں امریکہ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس امتحان اور آزمائش میں کتنا سرخرو ہوتا ہے، یا پھر اپنی بد عہدی پر ہی باقی رہتا ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسری اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، اور ہمارے مہمانوں کو بھی خدا حافظ. فی امان اللہ. بہت شکریہ.